السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورة الزمر کی تین آیتوں کی تلاوت کی گئی، اور ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے گزشتہ درس میں اور اس سے پہلے والے درس میں جو دو آیتیں اس سے پہلے گزری ان پر ایک نظر ڈالنی پڑے گی، کہ ان دو آیتوں میں جو گزشتہ درس میں اور اس سے پہلے والے درس میں گزر گئی ان میں اول اللہ سبحانہ وتعالی نے شرح صدر کا ذکر فرمایا، جس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی، کہ شرح صدر سے مراد یہ کہ دل میں بعض اوصاف آ جائے، زہد، آخرت کی طرف رغبت وغیرہ وغیرہ، اور دل اللہ کے ذکر سے منور ہو جائے، اور دوسری طرف ہے قساوت قلب، دل سخت ہو جائے، یعنی ان چیزوں سے محروم ہو جائے، اور آہستہ آہستہ نصیحت وغیرہ سے فائدہ بھی کم ہی وہ حاصل کر سکتا ہے. تو اب اس کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ شرح صدر جو ہے اس کا پہلا، اس کی پہلی سیری تو ایمان ہے، ایمان قبول کر لیا تو یہ شرح صدر کی پہلی سیری، اور اس کے بعد ترقی ہی ہوتی چلی جاتی ہے. جتنا زیادہ شرح صدر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا زیادہ دل میں یہ اوصاف بڑھتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی دین میں ترقی ہوتی جاتی ہے. اور دوسری طرف قساوت قلب جو ہے وہ آدمی کو دوسرے رخ میں لے جاتا ہے. آدمی کی زندگی میں کسی درجے میں دین ہے لیکن ذکر اللہ سے اعراض کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، قساوت قلب کے اسباب اختیار کرتا ہے، شرح صدر کے اسباب سے منہ موڑ لیتا ہے، تو آہستہ دل میں سختی بڑھتی ہے. دل میں سختی بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں نصیحت نشان پر لگنا کم ہو جاتا ہے، دوسری چیزوں سے زیادہ فائدہ، اور آہستہ آہستہ اللہ حفاظت فرمائے وہ کفر تک لے جاتا ہے. تو یہ دو الگ رخ ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں شرح صدر کی بڑی تعریف فرمائی، اور پھر قرآن کا ذکر فرما کر اشارہ کر دیا کہ قرآن کی تلاوت، قرآن کے تدبر سے شرح صدر حاصل ہو سکتا ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالی قساوت قلب کا جو آخری نتیجہ ہے کہ آخرت میں عذاب ملے گا، اس کا ذکر فرما رہے ہیں. تو دیکھیے افامی یتقی بوجہ ہی سوء العذاب یوم القیامہ. یہ میں گزشتہ کل جو ہمارے سنیڈین کا کلاس تھا جس میں چند ہفتوں سے ہم نے آخرت کے بارے میں تفصیلی بیان شروع کیا, اس میں بھی میں نے ذکر کیا, بلکہ اس کے بعد کسی سے گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ قرآن میں دیکھیں گے تو قرآن میں بالعموم دو جماعتوں کا ذکر ہوتا ہے, جب ثواب کا ذکر آتا ہے اور سزا کا. ایک ہے جس کے پاس ایمان ہی نہ ہو, سزا کا ذکر آتا ہے تو زیادہ تر اس کا ذکر آتا ہے قرآن میں, اور دوسری طرف جس کے پاس ایمان بھی ہو اور وہ اطاعت پر بھی ہو, یعنی مکمل اللہ کے نافرمانی کے پرہیز ہے, کبھی کبھار ہو جاتا ہے وہ دوسرا مسئلہ, لیکن وہ توبہ کر لیتا ہے, یعنی وہ متقی ہے پورا. قرآن میں عموماً سوائے چند جگہوں پر بیچ والوں کا ذکر نہیں ہے کہ ایمان بھی ہے لیکن اعمال نہیں ہے, یا ایمان بھی ہے لیکن بعض اعمال ہے اور بعض نافرمانی بھی ہے. قرآن میں ان لوگوں کا ذکر ہی نہیں ہے. ان لوگوں کا ذکر کیوں نہیں ہے تو بہت سے وجوہات کی بنا پر, لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ایمان کے بعد یہ ٹارگٹ اور مقصد یہی ہونا چاہیے کہ پورے متقی ہو جائے, پورے فرما بردار ہو جائے, بلکہ ایمان کے بعد یہ ایمان آدمی کے پاس ہے اور اس کے باوجود جو یہ میں وہ اس کو مقصد نہ بنائے, یہ بہت عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کو پاس ایمان ہے یعنی اس کے پاس یہ پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سب ہر فائدہ اللہ کے ہاتھ میں اور ہر نقصان اسی کے ہاتھ میں, اور اس کے باوجود کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے جس میں اس کا خیال نہیں آتا ہے کہ مجھے اللہ کے فرما برداری کرنی چاہیے بلکہ اللہ کے نافرمان میں مبتلا. یہ عجیب بات ہے, اگر سوچا جائے تو عجیب بات ہی ہے نا کہ وہ اس کو پورا یقین ہے, اگر اسی وقت جب وہ اللہ کی مثال کے طور پر اس کے سامنے یہ راستہ ہے کہ اس سے مجھے انٹرسٹ کے پیسے ملیں گے, یہ حرام پیسے ملیں گے, تو یہ قدم اٹھاتا ہے اسی وقت. آپ اسے اگر اس کو پوچھیں گے کہ اس مسلمان کو کیا تمہیں یقین ہے کہ سب نفع اللہ کے ہاتھ میں اور سب نقصان اللہ کے ہاتھ میں, تو اسے اس وقت بھی وہاں کہے گا, لیکن اس کے باوجود ایسا کرنا یہ عجیب بات ہے, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ, یعنی ایمان ہے لیکن ظاہر میں دیکھا جائے تو یہ ایک بالکل مناقضہ ہے, کنٹرڈکشن ہے. تو یہ ایسی جماعت تو ہونی ہی نہیں چاہیے, اور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں یہی نظر آتا ہے, ہمیں بہت کم نظر آتا ہے شاذ و نادر کہ کسی نے ایمان قبول کر لیا لیکن اعمال کی فکر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان قبول کر لیا اس کا مطلب اعمال کی فکر میں لگ گئے, اللہ کی اطاعت کی فکر میں لگ گئے. تو اسی لیے قرآن نے ان کا ذکر کیا, اور دوسری طرف دوسری جماعت کا ذکر کیا سزا میں اس جماعت کا ذکر کیا جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے, یہ بتانے کے لیے کہ آپ اگر اطاعت کو چھوڑ دیں گے اس طرف, آپ کو لگے کہ نافرمانی ٹھیک ہے, تھوڑی بہت نافرمان بھی ہو تو کوئی حرج نہیں, ایمان تو ہے میرے پاس, تو یہ خطرہ ہمیشہ رہے گا کہ کسی نہ کسی وقت آدمی اس رخ میں چلنا شروع کر دے. جب تک آدمی کے زندگی میں نافرمانی رہتی ہے, نافرمانی کی عادت رہتی ہے, ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے. اور یہ ایسے واقعات ہیں, اللہ بڑے کریم ہے کہ ایسے واقعات کم ہیں لیکن ہوتے ہیں کہ زندگی میں عبادت تھی لیکن کوئی ایک نافرمانی, کوئی دو نافرمانی تھی, جس کا ایک تو ایک کوئی ایک دو نافرمانی ہو اور فکر ہے, نہیں ایک دو نافرمانی اور چل رہی ہے, تو اسی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ حفاظت فرمائے وہ اس طرف زندگی جانے لگی, جانے لگے آہستہ آہستہ, وہ وقت آئے کہ وہ ایمان ہی کھوبے تھے. تو اسی لیے یہ دو جماعتوں کا ذکر آتا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کا قساوت کر برتا چلا جائے, جس کے نتیجے میں ایمان ہی ہاتھ سے نکل جائے, تو ان لوگوں کا ذکر ہے. لیکن اس سے یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے پاس ایمان ہے لیکن نافرمانی ہے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا, ان کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے, ان کے نافرمانی کتنے ہیں اس کے اوپر ہوگا. افمن یتقی بوجہ سوء العذاب یوم القیامہ, کیا وہ جو قیامت کے دن اپنے چہرے ہی سے بدترین عذاب کو روکنے کی کوشش کرے گا, یعنی ایسے شخص کا حال کیا ہے اس کا کیا مطلب؟ وہ اس شخص کا حال کیا ہوگا جو اپنے چہرے ہی سے بدترین عذاب کو روکنے کی کوشش کرے گا؟ تو اولاً آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی کسی نقصان سے، کوئی مضر چیز سے، یا کوئی نقصان پہنچنے والے شخص سے آپ اگر اپنی حفاظت کرنا چاہتے تو آپ اپنے ہاتھوں سے کرتے. چہرہ سب سے قیمتی ہے اور سب سے وہ جگہ ہے جس پر سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے آپ ہاتھ سامنے رکھتے ہیں. لیکن جہنم میں ڈالے جانے سے پہلے ہاتھ باندھے جائیں گے، تو ہاتھ سے تو حفاظت ہو نہیں سکی. تو یہاں اس کی بات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہاتھ سے حفاظت نہ ہو رہی تو پھر کسی چیز، تو ایسا ہی لگے کہ وہ اپنے چہرے ہی کو سامنے کر رہا ہے، اب اپنے چہرے کی حفاظت کی کوشش نہیں کر رہا ہے. کون چاہتا ہے کہ اپنے چہرے کے نقصان سب سے زیادہ قیمتی حصہ، لیکن ایسا ہی لگے گا. اور ایسا ہی لگے گا، اس میں بھی ایک راز ہے، وہ یہ کہ یہ وہ اگر دنیا میں کوئی ایسا کرے کہ اس کے دو ہاتھ ہیں اس کے باوجود وہ چہرے کو سامنے کرے، تو ہر شخص اس کو بیوقوف کرے گا کہ سب سے قیمتی بدن کا حصہ ہے اس کو سب سے آگے کر رہا ہے. نقصان اپنے ہاتھوں کو آگے کرو، اس کے ذریعے اپنی حفاظت کرو. تو اسی طرح یہ وہی جماعت ہے جن لوگوں نے اپنے عقل سے دنیا میں کام نہیں لیا، تو آخرت میں ان کو مجبور کیا جائے گا ایسے اس طرح کرنے پر. افم یتقی بوجہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین، اور ظالم لوگوں کو، نافرمان لوگوں کو کہا جائے گا. عربی زبان میں ظالم جو ہے صرف اس کو نہیں کہتے جو دوسروں پر برائی کرے، اپنے ساتھ بھی برائی کرے، خود اللہ کی نافرمانی کرے، اس کو بھی ظلم کہا جاتا ہے عربی میں. اس لیے کہ عربی میں جو ظلم اور ظالم کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کوئی ہر کوئی ایسا کام کرے جو صحیح طریقے کے خلاف ہو، تو اس میں خود آپ نافرمان مبتلا ہو، کسی اور کو نقصان پہنچے بغیر، اس میں یہ بھی آ جاتا ہے. تو ظالمین کو کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو وہ اس چیز کی کمائی جو تم کرتے تھے، وہ چیز جو تم کماتے تھے. یہ بھی ایک قسم کا طعنہ ہوگا کہ جب تم لوگ دنیا میں محنت کرتے تھے تو تم سمجھو بہت کچھ حاصل کر رہے، تو کمائی تو اس کو کہتے ہیں جو آدمی سمجھتا ہے کوئی مفید چیز ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے فرشتے کہیں گے کہ یہ تمہاری کمائی ہے، اس کو چکھو. تو یہ آخرت کے عذاب کا ذکر آ گیا. لیکن آخرت کا عذاب تو بہت ہی خطرناک ہے، لیکن انسان، اول تو انسان کی طبیعت میں اجلت ہے، ہیسٹینس ہے، شارٹ ٹرم مائنڈڈ ہوتا ہے، یعنی جس بالکل سامنے جو فائدہ اور جو نقصان ہے اس پر ہمیشہ نظر زیادہ جمتی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں خلق الانسان من عجل، انسان کو پیدا ہی کیا گیا ہے جل بازی سے. انسان کو تو جل بازی سے تھوڑا پیدا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ کہ اس کی طبیعت پوری جل بازی ہی ہوتی ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے ہمیشہ یہ دل صرف کرتا ہے کہ یہ جو سامنے جو فائدہ ہے وہ لے لے، اگرچہ بعد میں نقصان ہو. کوئی میٹھی چیز ہے سامنے آئی اور ڈاکٹر نے بتایا کہ دیکھو تمہارا، آپ کا خطرہ ہے آپ کو ڈائبٹیز کا خطرہ ہے، پھر بھی دل کیا کرتا ہے کہ کھا لے، اس کی فکر بعد میں کر لے گی. یہ انسان کی فطرت میں ہے، اور یہی تو، اسی لیے تو یہ انسان کو یہ محنت کرنی پڑتی ہے، نفس کو روکنا پڑتا ہے، اسے کہ یہ نفس کی فطرت ہے. عقل کی فطرت یہ نہیں ہے، نفس کی فطرت ہے کہ وہ جو فائدہ سامنے ہے اس کی سب سے زیادہ فکر کرتا ہے، اور جو نقصان سامنے ہے اس سے بچنے کی سب سے زیادہ فکر کرتا ہے. عقل کی فطرت یہ ہے کہ وہ آگے بھی سوچ سکتا ہے، تو وہ دنیاوی اعتبار سے بھی، اور جو لوگ دنیا میں بھی کوئی کچھ نہ کچھ اچیو کرتے ہیں ان کو بھی یہ قربانی کرنی پڑتی ہے. جو لوگ بڑے بڑے بزنس چلاتے ہیں، بلینے ہو گئے، اگر کبھی کبھار اخباروں میں ان کے شروع کی زندگی کیسی تھی، کیا محنت کی، وہ سامنے آتے تو ایسا خیال آتا ہے کہ یہ لوگ اگر اس کے بجائے آخرت کی فکر کرتے تو ولایت کے کتنے مقامات طے کر لیتے. نیند کم، فیملی کو دیکھنے کی کوئی قربانی ہے، جلدی نکل جا، وہ اوقات کے باہر بھی کام، اسی یہی ایک دن، اس وقت بہت کچھ قربانیاں،
تو انہوں نے نہ, تو ان کے پاس ہر ایک کے پاس نفس ہوتا ہے لیکن عقل بھی ہوتا ہے, تو عقل سے انہوں نے کام لیا لیکن دنیاوی اعتبار سے. اب عقل جو ہے خود تو وہ بھی وہ آگے تو سوچ سکتا ہے لیکن آگے صرف دنیاوی زندگی کے حد تک. پھر عقل کے ساتھ جب عقل کو وحی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے, جو وحی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور وہ عقل تک پہنچے, وہ قبول کر لیتے, تو اس کے نتیجے میں اس کی نظر اور دور ہو جاتی ہے. اب وہ دنیا کی زندگی کا جو اینڈنگ ہے اس کے بعد بھی دیکھ سکتا ہے, آخرت کی زندگی میں بھی دیکھ سکتا ہے. تو وہ نفس کو روک سکتا ہے اس فائدے کے لیے جو اسے نظر آتا ہے. تو حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو دین میں دینی یا دنیاوی فائدہ ہو, اصول تو یہی ہے, دینی یا دنیاوی فائدہ ہو, دونوں کا اصول تو یہی ہے. دونوں کا اصول کیا ہے کہ آپ کو دنیا میں بھی حقیقی فائدہ چاہیے تو آپ کو جو سامنے جو فائدہ ہے اس پر کنٹرول کرنا پڑے گا اور لانگ ٹرم دیکھنا پڑے گا. دنیا میں بھی ایسا کرنا پڑے گا اور آخرت کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا. لیکن فرق یہ کہ دنیاوی فائدے کے پیچھے آدمی پڑتا ہے تو شیطان اس میں کچھ رکاوٹ نہیں پیدا کرتا ہے. جیسے کہ شیطان سمجھ رہا ہے کہ یہ تو بہرحال دنیا کے پیچھے ہی اگرچہ تھوڑی بہت قربانی کر رہا ہے مزید پیسے حاصل کرنے کے لیے, لیکن بہرحال یہ تو دنیا ہی کے پیچھے ہے تو میرا تو کام ہو رہا ہے. لیکن آدمی جب اس سے زیادہ لانگ ڈسٹینس دیکھتا ہے آخرت میں کہ یہاں نفس پر قابو کرو اسے کہ وہاں بہت کچھ ملے گا, تو اب شیطان کو نظر آتا ہے کہ یہ شخص تو اپنے آخرت کی فکر میں ہے, تو اب شیطان حرکت میں آتا ہے. تو اس لیے دنیا کے لیے لانگ ٹرم سوچنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے کتنے لوگ ہیں خود کو رہنے دو, اپنی اولاد کی دنیا کے لیے بہت لانگ ٹرم سوچتے ہیں کہ میں دو تین بچے ہیں, تینوں چھوٹے ہیں, تو تھوڑی بہت میں اپنے نفس کی قربانی کر لوں اور پیسے جمع کر لوں تو ان تینوں کا گھر ہو جائے گا. یعنی خود کی دنیا بھی نہیں اولاد کی دنیا, لیکن اس میں بھی شیطان رکاوٹ نہیں بنتا ہے. اسی کو وہ معلوم اس کو معلوم کہ بہرحال لانگ ٹرم سوچ ہے لیکن دنیا ہی کی لانگ ٹرم سوچ, تو وہ تو شارٹ ٹرم ہی ہے. لیکن جیسے ہی اس کی نظر موت کے بعد کی زندگی پر ہونے لگتی ہے اس وقت شیطان حرکت میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ انسان کی فطرت ہے, اور تو اسی لیے یہاں آخرت کے عذاب کا تو ذکر آیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو پڑھنے والوں کو دنیاوی سزا کی طرف متوجہ کر رہے کہ آخرت کا سزا تو ہوگا ہی, لیکن ماضی کے میں بہت سے لوگوں کو دنیا میں بھی سزا ملا. تو اگر آپ کا ذہن سامنے کے جو فائدہ ہے اس کی طرف جا رہا ہے تو یہ سمجھ لو کہ سامنے بھی بہت بڑا نقصان, یعنی اسی زندگی میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. کذب الذین من قبلہم, جو لوگ ان سے پہلے تھے, یعنی ابھی جو لوگ نافرمانی کر رہے انکار کر رہے جو لوگ ان سے پہلے ہیں ان لوگوں نے بھی جھٹلایا. فاتاہم العذاب, تو ان کے پاس عذاب آ گیا. فا جو ہے فا کا مطلب انگریزی میں ہوتا ہے دین, یعنی اس کے بعد یہ ہوا. انگریزی میں جو ف آتا ہے فاتاہم العذاب, بہت سے الفاظ کے شروع میں ف, لیکن عربی میں جو ہے الفاظ میں بہت کچھ معنی ہوتا ہے. تو انگریزی میں اگر ہم کہتے ہیں دین, اس کا مطلب ہم کہتے ہیں کہ محمد مسجد میں آیا, اور پھر ہم دین کا لفظ استعمال کر کے کہتے ہیں کہ احمد مسجد آیا, اس کا مطلب احمد اس کے بعد آیا. اب کب اس کے بعد, 5 منٹ بعد آیا, 1 گھنٹے بعد آیا, دوسرے دن آیا, ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں جب آپ فا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس طرح کا مطلب پہلی چیز ہوئی اور اس کے بہت جلد باز فوراً یا بہت جلدی اس کے بعد دوسری چیز ہوئی. تو کذب الذین من قبلہم, ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کو انہوں نے جھٹلایا. فاتاہم العذاب, بہت جلدی ان پر عذاب آیا. تو بہت جلدی یعنی دنیاوی زندگی میں, اور دنیاوی زندگی میں جلدی آئے. تو آپ تم لوگ یہ مت سمجھو کہ کم از کم دنیا کا فائدہ تو شارٹ ٹرم فائدہ تو ہمیں حاصل ہوگا, ایسا بھی نہیں ہوگا. ایسا بھی کہ یہاں ہی کچھ نہ کچھ آ سکتا ہے. فاتاہم العذاب, عذاب آیا, اور عذاب آیا بھی کوئی وارننگ کے بغیر. عذاب جلدی بھی آیا اور اچانک بھی آیا. فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون, عذاب آیا اس جہت سے جہاں ان کو شعور بھی نہیں تھا, یعنی ایسے طریقے سے آیا کہ ان کو ایسا وارننگ سائن بھی نہیں ملا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ عذاب. تو مثال میں تو میں تو اس میں بہت سے قوموں کو لیتے ہیں. بعض قوم ایسے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, ایک چنگ میں پورے قوم ہلاک ہو گئی. قوم عاد کا حال تو یہ تھا کہ ان ایک لمبی مدت بارش رکنے کے بعد ایک بادل آیا, اور بادل سے تو بارش کا فائدہ ہوتا ہے, تو وہ تو خوشی میں مشغول ہو گئے. کتنی لمبی مدت بعد بارش ہو, بادل آ رہا ہے تو بارش ہونے جا رہی ہے, لیکن اس بادل میں بارش کے بجائے بہت سخت ہوا تھی اور اس سے ان کو ہلاک کر دیا گیا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی کہ اے اللہ, جس طرح پہلے امتوں میں آپ نے ایسی کوئی سزا بھیجی جس سے پوری امت ہی ختم ہو گئی, سبھی نافرمان ایک گو میں ختم ہو گئے, میری امت پر ایسی سزا مت بھیجنا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائی, جس کے نتیجے میں اس امت کے نافرمان مسلمان تو رہنے ہی دے, اس امت کے نافرمان غیر مسلم پر بھی اچانک ایک ایسا عذاب کہ پورے سب کو لے لے اور کچم کرے, ایسا نہیں ہوتا ہے. کہیں اس جگہ عذاب آیا, کہیں اس جگہ, کہیں ایسا عذاب آیا جس سے سب ختم نہیں ہو گئے لیکن جھنجھوڑا گیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہے کہ ایسا عذاب تو نہیں آئے گا اس امت پر, لیکن ایسے چھوٹے عذاب تو آتے ہیں, ہر ایک کی زندگی میں بھی کبھی آتے ہیں, کبھی. اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے, تو عذاب جب غیر مسلم پر آتا ہے تو وہ تو اس کے سزا کے لیے, لیکن عذاب جب کسی مسلمان پر آتا ہے تو وہ اس کو متنبہ کرنے کے لیے کہ نافرمانی یہ جو چل رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ عذاب جو جلدی آ گیا ہے اور احساس بھی نہیں تھا تجھے, تجھے ایسا تھا کہ زندگی تو بہت اچھی چل رہی ہے, اور اچانک یہ مسئلہ ایسا آ گیا کہ تجھے حیران کر دیا. تو فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. بس اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو رسوائی چکھائی, فی الحیات الدنیا, دنیا ہی کی زندگی میں, یعنی جس زندگی کو مقصد بنایا اسی زندگی میں ان کو رسوائی نصیب ہوئی. ہلاکت کے, ہلاکت تو نام ہی نکل گیا دنیا سے. یا بعضوں کو ایسی عذاب, ایسا عذاب ملا کہ واقعتاً رسوا ہو گئے, بعضوں کو ایسے بعض قوموں پر ایسا عذاب آیا کہ ان کے چہرے بدل دیے گئے, خنزیر وغیرہ کے چہرے ان کے بنا دیے گئے. بعضوں پر ایسا عذاب آ گیا کہ بالکل ان کو وہ مجنون جیسے ہو گئے. وہ قریش مکہ پر ایک زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت چل رہی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعا نکل گئی ان کے خلاف, تو ان کے اس کے نتیجے میں ان پر ایسا قحط آیا, اور اتنے سالوں سے ایسا قحط آیا کہ جیسے ہلوسینیشن ہوتا ہے نا, کہ آدمی اوپر دیکھتا ہے کچھ نظر آتا ہے رنگ کچھ, ان کو ایسا ہونے لگا. تو ایسے عذاب بھی آتے ہیں. كذب فاتاهم العذاب من حيث لا, فاذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا. لیکن یہ سب جو ہے جو جلدی عذاب آتا ہے وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے, غیر مسلم کے لیے آتا ہے تو بھی چھوٹا ہوتا ہے, اور مسلمان کے لیے تو بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے اس کو متنبہ کرنے کے لیے. والعذاب الاخره اكبر, اور یقینا جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو اس سے بڑا ہے. تو اس میں دونوں جماعتوں کو کہا جا رہا ہے, غیر مسلم کو کہ یہ سمجھ لے کہ دنیا کا فائدہ ہوگا تو دنیا بھی کھو دیں گے, بہت بڑا امکان ہے کہ دنیا بھی کھو دیں گے کسی نہ کسی وقت, یہ نہ ہو تو آخرت کو تو کھو ہی دیں گے اور وہ تو بہت بڑا عذاب ہے. اور مسلمان کو بھی کہا جا رہا ہے جس کی زندگی میں نافرمانی ہے کہ تیرے زندگی میں کوئی چھوٹی موٹی سزا آتی ہے, کوئی بیماری کی شکل میں, کوئی رزق کی تنگی کی شکل میں, تو اس سے سبق حاصل کرو. کیا یہ تو اس سے کتنی پریشانی ہو رہی ہے, دماغ پر پورا سٹریس ہے, یہ فکر ہے وہ فکر ہے, رات کو نیند نہیں آتی ہے. تو وہ العذاب الاخرت اکبر, آخرت کی سزا تو اس سے بہت بڑی ہے, تو اس سے فائدہ اٹھا لو اور زندگی بدل دو. لو کانوا یعلمون, کاش کہ وہ جانتے, کاش کہ وہ جانتے, یعنی اگر وہ ان کے پاس علم ہوتا تو وہ ان کا یہ راستہ نہیں ہوتا. اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ بہت سے منکرین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ان کو بھی صحیح علم تھا, ان کو معلوم تھا کہ یہ نبی حق ہے, اسے کہ انہوں نے تو 40 سال کی عمر نبوت سے پہلے دیکھا کہ یہ شخص تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں, اور یہ شخص تو سب سے ہوشیار لوگوں میں سے ہے اور سب سے شریف لوگوں میں سے ہے, پھر اچانک یہ بات شروع کر دی. تو بہت سو کو تو معلوم تھا کہ یہ بات حق ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کاش کہ وہ جانتے, یعنی مطلب ہے کہ اگر وہ نہیں, ان کے پاس علم نہیں ہے, اگر ان کے پاس علم ہوتا تو وہ صحیح راستے پر تھے. حالانکہ بہت سو کے لیے ایسی بات نہیں تھی, اور جن لوگوں کو یہ احساس ہے تو قرآن کے ذریعے بہت سو کو احساس ہو گیا کہ یہ حق ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کاش کہ وہ جانتے, اس کا مطلب یہ کہ کاش کہ وہ انسان جو ہے جب اس کو علم حاصل ہوتا ہے تو انسان جو ہے اس علم کے ساتھ کچھ کرتا ہے. مجھے یہ علم حاصل ہو گیا کہ یہاں نکل رہا ہو راستے سب وہ اس روڈ میں جہاں ٹریفک لائٹ ہے وہاں کچھ روڈ بلاک ہو گیا ہے, تو اس علم کے ساتھ میں کچھ کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ میں دوسرا راستہ لیتا ہوں. انسان جو ہے علم کچھ معلوم حاصل کرتا ہے جو اپنی زندگی کے متعلق ہے, تو اس کے نتیجے میں زندگی میں کچھ تبدیلی آتی ہے, وہ روزمرہ ہم دیکھتے ہیں. تو کاش کہ وہ جانتے کا مطلب یہ کہ کاش کہ وہ یہ علم اس طرح لیتے جس طرح وہ باقی سب علم کو لیتے ہیں, کہ اس کے نتیجے میں کچھ عمل کرتے, کچھ زندگی میں تبدیلی آتی, ایمان قبول کر لیتے, ایمان ہے تو فرما برداری پر آتے, پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں حقیقت میں اس کے پاس علم ہے. اسی لیے قرآن اور حدیث میں بعض دوسری جگہوں پر یہ بعض آیتوں کی تفسیر کے نتیجے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں, شریعت کی نظر میں اگر کسی کے پاس کوئی چیز کا علم ہے لیکن وہ اس کے خلاف کرتا ہے, مثال کے طور پر کسی کو یہ علم حاصل ہو گیا کہ انٹرسٹ کے پیسے لینا حرام ہے, مثال کے طور پر, اس کے باوجود وہ اس کے وہ الٹا کرتا ہے, تو اللہ کی نظر میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں, شریعت کے نظر میں اس کے پاس یہ گویا یہ علم ہے ہی نہیں, اس کو جاہل کہا جائے گا کہ یہ جاہل ہے. اس لیے کہ علم کے ساتھ جو کرنا چاہیے وہ تو کر نہیں رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی یہ جو دو تین آیتیں ہیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہمیں بھی اپنی زندگی میں دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہمیں ان آیتوں کو جیسے میں شروع میں بحث کیا, ان آیتوں کو سن کر یہ نہیں سوچیں گے تو جس کے پاس ایمان نہیں اس کی بات ہو رہی ہے, ہر ایک کے لیے قرآن کی ہر آیت میں فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش نصیب فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین.